بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کے بھیجا. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں. اگر میں تم سے اس کام پر پیسے مانگتا تو تم ڈاؤٹ کر سکتے تھے کہ شاید میں مخلص نہیں ہوں، میں دنیا کے لیے کر رہا ہوں. جب میں کوئی چیز تم سے مانگے بغیر تمہیں اس کی تعلیم کر رہا ہوں تو مجھ پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں. اور جہاں تک اجرت لینے کا تعلق ہے وہ میں لوں گا، لیکن اللہ سے لوں گا. اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ تم کام کرو، ہم تم کو دیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میری قوم، تم اللہ سے معافی مانگو. استغفار جو ہے یہ بہت ہی عجیب چیز ہے، پچھلے قوموں کے لیے بھی اور اگلی قوموں کے لیے بھی. ما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں ہوں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک لوگ استغفار کا اہتمام کریں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہ نہیں کریں گے، گناہ کریں گے تو میں عذاب دوں گا، یہ نہیں فرمایا. گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کریں گے تو عذاب دوں گا. استغفار کے معنی کیا ہے؟ توبہ کرنا. مطلب یہ ہے کہ بندوں کو ہمیشہ اس کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی ہوئی معاف کر دیجیے. حتیٰ کہ بندوں کو یہ تک چاہیے کہ عبادت کر کے بھی معافی مانگنا ہے، کیونکہ عبادت میں بھی غلطی ہی ہوتی ہے. ہمارے استغفار میں بھی استغفار ہوتا ہے، استغفار بر استغفار ماں. ہماری معافی مانگنے بھی معافی مانگنے کی کا محتاج ہوتا ہے کہ ہماری معافی بھی ایسی ہوتی ہے بے تکی قسم کی، ہماری توبہ قائم ہی نہیں رہتی، ہمیشہ توبہ ٹوٹتی رہتی ہے. تو وہ کیا توبہ ہوئی؟ تو ہماری توبہ پہ بھی توبہ ہوتی ہے. مگر بندوں کو یہ چاہیے کہ بس وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، ہم معافی چاہتے ہیں. نیک کام کر کے بھی معافی چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ جیسے نیک کام کرنا تھا ویسے نہیں کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آدمی تھے سب جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ نماز سے فراغت کے بعد میں کیا دعا مانگوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی، یوں پڑھا کرو: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یا اللہ، میں نے اپنے اوپر بہت ہی ظلم کیا ہے اور گناہ کو سوائے آپ کی کوئی معاف نہیں کر سکتا. فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. لہذا آپ اسپیشل میری مغفرت کر لیجیے. یغفر لی مغفرتا، یہ اسپیشل مغفرت کو کہتے ہیں کہ آپ میری خصوصی مغفرت فرما دیجیے اور مجھ پر رحم فرما دیجیے. صدیق اکبر کو نماز جیسے عمل کے بعد میں جو دعا سکھائی جا رہی ہے وہ استغفار کی ہے. استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے. جن کو اولاد نہیں ہو ان کو اولاد بھی ہونے کی بشارت آئی، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، اور مصیبتیں اور بلائیں ٹلتی ہیں، پریشانیوں سے حفاظت رہتی ہے. بے شمار فائدے استغفار کے ہیں. حضرت حضور علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم معافی مانگو اللہ سے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تم پر بارشیں بھی اتارے گا، قوت میں بھی اضافہ کرے گا، اور اللہ کے ساتھ مجرم بن کے مت رہو. کہنے لگے حود، تو کوئی دلیل سے تم ہمارے پاس لائے نہیں، بس ویسے ہی بول رہے تم، اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے تمہارے کہنے کی وجہ سے. ہم تمہارے بارے میں صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تم کو نقصان پہنچا دیا، اس لیے تمہارا دماغ خراب ہو گیا. تم جو کہ ہمارے معبودوں کو برا بولتے ہو، تو ہمارے معبودوں میں سے کسی کی لعنت لگ گئی تم کو نعوذ باللہ، اس کی وجہ سے تمہارا دماغ چل گیا، اور دماغ چلنے کی وجہ سے تم یہ بات کر رہے ہیں. پیغمبر کو اس طرح کی بات کہی جاتی ہے، دیکھ لو، اور ہر پیغمبر کو ایسا کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی بات جو ہے نا وہ سنسیئرلی نہیں ہوتی، معقولیت نہیں ہوتی اس کے اندر. پتہ نہیں یہ لوگ کیا بولتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں. ہر پیغمبر پر یہ الزام لگایا گیا. حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے ایک بات کہتا ہوں کہ میں تمہارے شرک سے، تم سے اور تمہارے شرک سے بری ہوں، بے تعلق ہوں. تم اگر نہیں مانتے تو کم از کم میں تو بے تعلق ہونا بتا دینا چاہتا ہوں. اس بات میں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے کٹ جائیں گے اور لوگ ہم کو کیا بولیں گے اگر ہم حق بات کو قبول کریں گے. مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ حق اور ناحق کا جھگڑا ہو تو اپنی طرف سے وہ برات کر دے کہ تم غلطی پر ہیں، میں تم سے بے تعلق ہوں. اس سے ڈرنے کی بات یہ کہ لوگ بے تعلق ہو جائیں گے تو میرا کیا ہوگا, کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اللہ مدد کرنے والا ہے. اس لیے صاف طور پر اور ہر پیغمبر نے یہ بات کہی, کہا کہ اس بات کو یاد رکھو, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں تم سے بے تعلق ہوں. اور ایک بات اور بتاتا ہوں کہ تم اگر میرے ساتھ چال چلنا چاہتے ہو اور میرے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہو تو کر لو, مہلت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھ کو, میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں, اللہ میرے لیے کافی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر مخلوق کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہیں, اور اللہ خواہ کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. اگر تم نہیں مانتے تو ایک بات یاد رکھ لو کہ میں نے تو پہنچانے کا جو فریضہ ہے وہ ادا کر دیا ہے, اور یہ بات میں تم کو بتا دوں گا کہ تم اگر میری بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو برباد کرے گا اور تمہاری جگہ پر دوسروں کو لائے گا. یہ بھی ڈرانے کا کام نبی کر دیتے ہیں, ڈرانے کا مطلب ہے نہیں مانو گے تو تم کو برے انجام سے ڈرا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو برا انجام ہونے والا ہے. اور یہ بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے, اللہ پاک ہر چیز کے محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہود علیہ السلام کی دعوت پوری ہو گئی اس طرح سے, تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی, اپنا فضل کیا ان پر, اور بہت ہی سخت عذاب سے ہم نے ان کو بچایا. اور یہ جو قوم عاد ہے جن کے تم قصے پڑھتے ہو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسول کی نافرمانی کی, اور اپنے جو لیڈر متکبر تھے ان کی فرما برداری کرتے رہے, تو اس دنیا میں بھی اللہ پاک کی طرف سے ان کا لعنت ہوئی. اور اب ہم پھر دوبارہ اعلان کرتے ہیں کہ ان عاد کفروا ربہم, سن لو کہ قوم عاد اپنے رب کے ساتھ میں کفر کر چکی ہے, لہذا قوم عاد کو اللہ کی رحمت سے دور کیا جاتا ہے. ایک اعلان ہے سورہ قرآن پاک میں. بالکل اسی ترتیب سے پھر قوم سمود کا ذکر ہے, قوم نے کیا کہا, پیغمبر نے کیا کہا, ان میں کیا سلام دعا بات چیت ہوئی, سوال جواب ہوا, آخر میں پھر اسی طرح کا اعلان اللہ پاک نے دیا ہے قوم سمود کے بارے میں, قوم لوط کے بارے میں, قوم شعیب کے بارے میں. یہ پورے سورہ ہود میں واقعات بیان کیے گئے ہیں. ہم جنسی کرنا یعنی مردوں کا مرد سے خواہش پوری کرنا اللہ کے نزدیک بہت ہی برا ہے, بہت برا ہے. قوموں پر جو عذاب آیا اس میں سے قوم لوط ایک قوم ہے جس پر صرف اس وجہ سے عذاب آیا کہ وہ لوگ ہم جنسی میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عذاب دیا ہے, سب کو تو ایک عذاب سے مارا ہے لیکن ان کو تین عذاب سے مارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان پر ڈانس بجلی گرائی, پھر اس کے بعد میں ان پر پتھر برسائے, پھر اس کے بعد میں بستی کو پلٹ دیا. فرما فجعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے ان کی بستی کے نچلے حصے کو اوپر کا حصہ کر دیا, اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ کر دیا, پوری بستی ہی کو ہم نے پلٹ دیا. خلاف فطرت آدمی کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاملے کو بالکل الٹ دے گا. یہ ایک ایسی برائی ہے کہ جب یہ امت میں کسی انسانوں میں کسی امت میں آتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے مواخذہ ہوتا ہے اس میں. لوگ اس کو چاہے کتنا ایزی لیں اور چاہے اس کے لیے ریزولیشن پاس کروا دیں, تجاویز پاس کروا دیں, جائز کروا دیں, ان کے جائز کر دینے سے جائز نہیں ہو جائے گا یہ کام. یہ بہت ہی گھناؤنا عمل ہے, حق تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتے. جین دیتے ہیں لیکن ان کی عادت ہے, موقع دیتے ہیں تھوڑا سا کہ شاید توبہ کر لیں, شاید مان جائیں, لیکن نہیں مانتے. لوگ جرات کرتے ہیں, بےہودگی کرتے ہیں, پھر اللہ پاک کی طرف سے سر پہ مار پڑ جاتی ہے. یہ فرمایا کہ یہ جو قومیں آئی ہیں ان قوموں کے اندر عذاب کے آنے کی ایک وجہ یہ ہوئی ہے کہ ان کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے ان کو برائیوں سے روکنے کی محنت نہیں کی جیسے کرنا چاہیے تھا. بہت تھوڑے لوگوں نے کی, بالکل نہیں کی, ایسا بھی نہیں ہوا کی, لیکن منتج نہیں کی, نتیجہ خیز نہیں کی کہ ان کو وہ کنٹرول کر لیتے ان برائیوں پر, نہ ہونے دیتے, بلکہ ان لوگوں نے یہ کام یہ فریضہ انجام دے دیا. اولو بقیت, جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے یہ کام نہیں کیا جتنا جیسا ان کو کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جو مالدار طبقہ تھا وہ مالدار طبقہ اپنے عیاشی میں پڑا رہا, حالانکہ ان کو مال ہم نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ بدماشی اور عیاشی میں اس کو استعمال کرتے, محنت کرتے, پیسہ لگاتے, لوگوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے, اس کے لیے سفر حضر کرتے, جو بھی کوشش ان سے ہو سکتی تھی کرتے. جو مالدار طبقہ تھا وہ اپنی دولت کے پیچھے اور اس کی عیاشی میں پڑا رہا, جو سمجھدار طبقہ تھا اس نے محنت ان میں نہیں کی اور ان کی برائی عام ہو گئی. پھر ہم نے ان کی جڑیں کاٹ دی, اللہ فرما رہے ہم نے پھر ان کی جڑیں کاٹ دی. آج کوئی بھی قوم آج کا قوم سمود کا آدمی نہیں ہے دنیا میں, اس لیے کہ اگر ان کی بیج رہ جاتی, ان کی نسل بھی رہ جاتی تو وہ 60 ہاتھ کے تھے, ایک دم وہ 60 ہینکے تھے, وہ لوگ اتنے لمبے لمبے تھے, عجیب و غریب انسانوں کی مخلوق, انسانوں میں سے ہی تھے وہ, آدم علیہ السلام کی اولاد تھی, لیکن ایک خاص جنس تھی وہ, کہ ان کی ہیلتھ بڑی عجیب تھی, 12-1200 سال, 15-1500 سال ان کی عمر ہوتی تھی. اور اب اندازہ لگا لیجئے ان کی باڈیوں کا کہ جب 60 ہاتھ کی باڈی ہوں گی تو کیا حال ہوگا اس کا. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں خدائی کے دوران قوم عاد کی عورت کی ایک پسلی ملی تھی, پوری پسلی نہیں بلکہ پسلی کی ایک ہڈی ملی تھی خدائی کے دوران, جہاں پر قوم عاد کی بستیاں ہیں وہاں پر. تو جب اس پسلی کی ہڈی کو کمان کی طریقے سے رکھ دیا گیا تو اس کے نیچے سے اونٹ نکل گیا. عورت کی باڈی کا جب یہ حال ہو تو مردوں کی باڈیوں کا کیا حال رہا ہوگا. مگر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر ان کی جڑیں کاٹ دی, نسل ختم کر دی ہم نے. سمجھتے کیا ہیں لوگ, اللہ کو کبھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کو کبھی غصے میں نہیں لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر عذاب عام دینے سے تو قبول کر لیا کہ سب کو ایک دم نہیں مار دوں گا, مگر یہ کہ ٹکڑیوں کے اندر بھی نہیں ماروں گا. 25-25 ہزار, 30-30 ہزار, 50-50 ہزار, 1-1 لاکھ, 2-2 لاکھ صفحے ہستی سے سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جائیں گے. اس لیے معافی کا اہتمام چاہیے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل معافی مانگتے رہیں. سر یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی آج پڑھا گیا ہے پورا تفصیل سے, واقعہ پورا سنانے کا تو موقع نہیں ہے لیکن اس کے بعض پہلو آپ کو سنائے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف کے ساتھ میں جو کاروائی ہوئی ان کے بھائیوں کی طرف سے وہ انتہائی نیک نیتی سے ہوئی. قرآن میں یہ ہے کہ یخذ لکم وجہ ابیکم وتکون من بعدہ قوم صالحین. یوسف کو باپ بہت چاہتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے عجیب شان حضور نے فرمائی کہ یوسف علیہ السلام خود نبی, ان کے باپ یعقوب نبی, ان کے باپ اسحاق نبی, ان کے باپ ابراہیم نبی, کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم حضور ان کو فرمایا کرتے ہیں. نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی, باپ خود نبی, باپ نبی, دادا نبی, پردادا نبی. اب اندازہ لگا لو بہت خاص ان کو اللہ نے شرکت عطا فرمایا. اور ظاہری حسن تو ایسا دیا کہ پوری دنیا کے اندر ایسا حسین انسان نہیں پیدا کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی ایسا دکھ کے نہیں آتا تھا فوراً جیسے یوسف علیہ السلام کا دکھ کر آ جاتا تھا. حضور کا جو حسن تھا وہ حسن ملیح تھا اور یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ حسن صبیح تھا. حسن کی قسمیں ہیں یہ خوبصورتی کی. حسن ملیح میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنا دیکھتے جائیں گے اتنا ڈیپ میں اترتے جائیں گے, آہستہ آہستہ نظر آئے گا آپ کو. حسن صبیح یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک دم باہر آ جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی آدمی دیکھا تو برداشت نہیں کر سکتا تھا. یوسف علیہ السلام کو نقاب لگا کے رہنا پڑتا تھا ہمیشہ, دنیا چاہے برقع کرے نہ کرے ان کو کرنا پڑتا تھا, اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کرنا پڑتا تھا. کوئی ان کے پاس آیا بات کرنے کے لیے تو بات ہی بھول جاتا تھا کیا کرنا ہے, دیکھتے ہی رہ جاتا تھا. تو ہوا یہ کہ باپ بہت چاہتے تھے کیونکہ باپ کو ایک تو ان کی شکل صورت بھی اچھی تھی, دوسرے یہ ہے کہ ان کے نبی ہونے کا اندازہ بھی تھا, صالح اولاد تھی, محبت کرتے تھے. ان کے 11 بھائی مزید تھے, 2 ان کی والدہ تھی, 1 بھائی سے 2 بھائی تھے یہ بنیامین اور یہ یوسف, ایک اماں سے, اور دوسری ماں سے 10 بھائی تھے یعقوب علیہ السلام کے. تو 11 بھائی جو تھے ان میں جو بنیامین بھائی تھا ایک تو وہ چھوٹا بھی تھا, دوسرے ایک تو وہ ان کے خلاف کسی کاروائی میں شریک نہیں ہوا. البتہ یہ جو 10 بھائی تھے انہوں نے کہا کہ باپ جو ہے نا وہ پوری توجہ بیٹے پہ دیتے ہیں اپنے, بہت چاہتے ہیں اس کو, یہ کانٹا راستے میں سے ہٹاؤ تاکہ باپ نبی کی توجہ تمہیں صحیح معنی میں ملے. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یخذ لکم وجہ ابیکم وتکون من بعدہ قوم صالحین, اگر اس کو ہٹا دو گے راستے میں سے تو تم بڑے نیک ہو جاؤ گے. دیکھو شیطان کدھر سے آتا ہے, اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ نیک نیتی سے کام کرنے سے کام صحیح نہیں ہو جاتا جب تک کہ کام بھی صحیح نہ ہو. نیت بھی صحیح رہنا, جو کام کر رہے ہیں وہ کام بھی صحیح رہنا. اگر کام صحیح نہیں ہے اور نیت چاہے کتنی اچھی ہے تو وہ کام صحیح نہیں ہو جائے گا. بہت لوگوں کو اس میں غلط مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بے پردگی کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ نیت اچھی رہنا چاہیے. جب کام ہی غلط ہے تو اچھی نہیں ہے, خراب نہیں ہے, اسے کوئی بحث ہی نہیں ہے وہاں پہ. جس کو بولے اس کو بھابھی بنایا ہوا ہے, جس کی بولے اس کی پیٹ تھپک کے رہتے ہیں, بولے نیت اچھی ہے, ہمارا تو دل صاف ہے. کون بولا آپ کو کہ دل صاف ہے؟ دل کے گندا ہونے کی علامت ہے یہ کہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے, دل تو گندا ہی ہے وہ. ابھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی خیالات میں گم نہ ہو کسی خاتون کو جو حسین ہو دیکھے اور تندرست ہو. کوئی آدمی تندرست ہو اور کسی خاتون کو دیکھے اور اسے اس کے حسن سے متاثر نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نیچر کے خلاف ہے بات. اللہ نے بنا, آپ تندور کے قریب کھڑے ہوں اور آپ کو گرمی نہ لگے, ایسے کیسے ہوگا؟ اب باہر کڑاکے کی سردی پڑی ہوئی ہے اور آپ نے کپڑے کچھ بھی نہیں پہنے ہوئے ہیں, آپ کو سردی نہیں لگے, کیسے ہو جائے گا؟ اللہ نے مرد اور عورت کا سسٹم کچھ ایسا بنایا ہوا ہے کہ جہاں عورت قریب ہوگی اور اس کے خد و خال آپ کو نظر آئیں گے, آپ کا مائنڈ اس میں مشغول نہ ہو, بزی نہ ہو, یہ امپاسبل ہے, نہیں ہو سکتا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام فرماتے تھے, آپ ہم سے اندازہ لگا لیجیے, آپ کو کیا شیطان وسوسہ ڈالنے والا تھا, برائی میں آپ پڑھنے والے تھے, لیکن ایک ضابطہ ہے, احتیاط کی بہت ضرورت ہوتی ہے. پورے صحابہ کے لیے پردہ تھا, پردہ نازل ہونے کے بعد میں کبھی کسی خاتون صحابیہ نے اپنا چہرہ کسی کو دکھایا ہو یہ ثابت نہیں ہے. پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد میں اسکارف کے ساتھ نہیں, بغیر اسکارف کے, اسکارف کے ساتھ نہیں, بغیر نقاب کے, چہرے پر کپڑا رکھے بغیر کسی مرد کے سامنے کوئی صحابیہ نے اپنا چہرہ دکھایا ہو یہ پورے صحابیہ کی سیرت میں ثابت نہیں ہے. پھر کہاں سے لوگ مطلب نکالتے ہیں کہ پردے کا یہ مطلب ہے, پردے کا وہ مطلب ہے, یہ سب غلط فہمی ہے. ان لوگوں کو نہ قرآن سمجھ میں آیا نہ حدیث سمجھ میں آئی, انہوں نے بگاڑا ہے دین کو. اس کو سمجھ لو اچھی طرح سے, پردے کا حکم یہ ہے کہ پردہ ہے پورا. غلطی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, غلطی ہو رہی ہے, توبہ کرو, معافی مانگو, غلط مانو اس کو, کل کے دن کسی وقت صحیح بھی ہو جاؤ گے, لیکن کانسیپٹ اس کا بدلنے لگو کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے, یہ صحیح ہے, یہ بے دینی ہے, یہ بےہودگی ہے. تو نیت بھی صحیح ہونا ضروری ہے, عمل بھی صحیح ہونا ضروری ہے. صرف نیت کے اچھے ہونے سے کام نہیں چل جاتا, بہت سے دین کے کام میں لوگ نیت سے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اچھی نیت سے. میں یہ بھی تو دیکھوں گی وہ کام شریعت میں ثابت ہے کہ نہیں ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا ہے. علماء سے پوچھو وہ آپ کو میچ کر کے بتائیں گے, ٹیلی کر کے بتائیں گے کہ ہاں یہ اس کے یا تو ڈائریکٹ ثابت ہونا چاہیے یا اس کے رینج میں ہونا چاہیے. سنت کی ایک رینج ہے, ایک باؤنڈری ہے, اس کے اندر بھی آ جائے تو علماء اجازت دے دیں گے اس کام کی. اور یہ علماء ہی کا کام ہے, یہ غیر عالم نہیں کر سکتا اس کام کو, کیونکہ اس کے جو اصول ضابطے ہیں بہت ڈیٹیل میں ہیں, بہت باریک ہوتے ہیں وہ. تو اس لیے ایک تو ان سے یہ غلطی ہوئی, دوسری بات انہوں نے جو تدبیر کرنی تھی وہ کیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پہلے تو انہوں نے مار ڈالنے کا فیصلہ کیا. ایک بھائی نے کہا کہ بھائی اس کو مارتے کیوں ہو, خامخواہ نہ کسی کی جان لینا ٹھیک نہیں ہے, اس کو کسی کنویں میں ڈال دو, وہاں سے لوگ اس کو اٹھا لیں گے, تم سے جان چھوٹ جائے گی. چنانچہ یہی کیا. اب لے کے کیسے جائیں یوسف کو, تو باپ کو, باپ کے سامنے بہانے کیے اور کہنے لگے آپ تو باپ, آپ تو یوسف کے بارے میں ہمارے ساتھ اعتماد ہی نہیں کرتے, لا تأمننا علی یوسف, اور کبھی ہمارے ساتھ اس کو چھوڑتے نہیں, اس کو آپ نے ایسا بند کیا ہوا ہے, اس کے ہاتھ پہ اس بیچارے کو قید میں آپ نے رکھا ہوا ہے, ہم لوگ تفریح کے لیے, پکنک کے لیے جا رہے ہیں, بھاگ دوڑ کرنے کے لیے, اس کو بھی چھوڑو ہمارے ساتھ, ہم خود لوگ موجود ہیں نا, وہ بھی کھیلے گا کودے گا بیچارہ, آپ نے تو اس کو کہیں جانا نہیں چھوڑا ہوا ہے. مجھے یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے, انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی جدائی برداشت نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ جائے اور اس کو بھیڑیا کھائے. عجیب بات ہے, واقف ہوں یا پھر حضیب ہو اور تم غافل رہ جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم دس آدمیوں کے, ہم دس ہٹتے کٹتے مضبوط اونچے پورے فل فل تھے, ہیلتھی تھے ہم دس مضبوط, اور یہ کہ بھیڑیا ہماری موجودگی میں یوسف کو کھا لے, کیسے ہو سکتا ہے ابا, اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کو دعویٰ پسند نہیں آتا کبھی بھی, اللہ کو دعویٰ پسند نہیں آتا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو گیم تھی اس کی خاطر. خیر انہوں نے والد صاحب کو راضی کر لیا, راضی ہو گئے والد صاحب, بھیج دیا یوسف کو, انہوں نے کپڑے اتارے, مارا پیٹا, پھر اس کے بیچارے کو کنویں کے اندر پھینک دیا, اور وہاں سے آگے ان کا کرتا بھی اتار لیا, اور ایک بکری کاٹی, بکری کاٹ کے پورے کرتے کو اس میں لطف کر دیا خون کو. باپ کے سامنے آئے روتے ہوئے, بجاؤ ابا ہم عشاء آئیں گے, بالکل روتے ہوئے آئے, رو رہے ہیں, آرٹیفیشل رونا, ایسا بھی ہوتا ہے, آدمی واقعتاً بھی رو دیتا ہے اور حالانکہ جھوٹا بھی ہوتا ہے. وہ ایک خاتون تھی ہمارے محلے میں, وہ کسی کے یہاں انتقال ہو گیا تو جا کے ایسا روتی تھی کہ اصل جن کو صدمہ ہوا وہ بھی نہیں روتے تھے ویسے. پھر آنے کے بعد میں ان کو گالیاں دیتی تھی, کم وقتوں کے سامنے اتنا روئی پھر بھی میرے ساتھ سلوک نہیں کرے, مجھے پیسے نہیں دیے, مجھے کم پیسے دیے, میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا, اور بالکل آنسوؤں سے رونے کیا. روتے ہوئے آئے اور باپ سے کہا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے, آپ ہماری بات چاہے مانے نہ مانے, یہ دیکھو یہ کرتا اس کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بعض مرتبہ پردہ ڈال دیتے آدمی کی عقل پہ کہ وہ کام پورا نہیں کر پاتا. یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا, کہنے لگے بڑا ہوشیار بھیڑیا تھا کہ پورے یوسف کو کھا گیا اور کرتے کو تک نہیں پھاڑا, اس کو پھاڑنا بھول گئے, وہ ثابت کرتے میں خون کو رنگ دیا. ایسا ہو سکتا ہے کہ پورا کرتا یعنی اندر سے یوسف کھا لیے جائیں اور باہر کرتا خون سے رنگین ہو جائے اور اس کو یہ خراج کرنا ہے, وہ بھول ہی گئے کہ اس کو ادھر سے پھاڑنا چاہیے تھا. خیر انہوں نے کہا جھوٹا خون لگا کے ایک بات کر دی, بات بنا رہا تھا یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے. یہاں ایک بات ہے جس کا میں گویا سبق نتیجے کے طور پر جو آپ کو بتانا عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ پورا واقعہ نہیں سناؤں گا, دیر ہو جائے گی, اس کا نتیجہ سناؤں گا, اس میں بات خاص پہلو. وہ بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا, باپ کے سامنے جھوٹی کہانی بنا دی, ان کا کام بن گیا اور مست خوش ہو گئے, اور اپنے اس نافرمانی والے کام پر ان کا کام چل گیا. میں ایک خاص بات کی طرح توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, اس وقت ان کو کچھ نہیں ہوا, نہ وہ مصیبت میں آئے, نہ باپ نے ان کا راز کھولا, بس کام چل گیا ان کا. یہ بہت بڑا دھوکہ دنیا میں انسانوں کو ہوتا ہے, یہ غلطی کرنے کے بعد کام چلتا رہتا ہے نا, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو گیا کام, بس چوری کر لی کام ہو گیا, خیانت کر لی کام ہو گیا, جھوٹ بول لی کام ہو گیا, مدر کر لیا بات چھپ گئی کام ہو گیا, کچھ بھی کام کر کے کام جب چل جاتا ہے تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی نظام چلا. اچھا یوسف علیہ السلام پہ دیکھو کیا بیت رہی ہے, پہلے تو کنویں میں وقت گزارا, وہاں ایک قافلے نے ان کو کنویں میں سے نکالا, اس کے بعد ان کو غلام بنا کے مصر کے اندر بھیج دیا, ایک اچھے خاصے آدمی ان کو غلام بنا کے بھیج دیا, اور خریدا کس نے, عزیز مصر نے, ان کو اولاد نہیں تھی, انہوں نے یہ طے کیا کہ اس بچے کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں اولاد بنانے کا ہم نے اس لیے ڈالا کہ ہم یوسف کو اچھا ٹھکانہ دینا چاہ رہے تھے, تو ہم دیکھو کیسے ٹھکانہ پہنچایا کرتے ہیں کہ راستہ بنا دیا اس کے لیے. ہوا وہاں یہ قصہ کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام سے, اور یوسف علیہ السلام وہاں پلتے رہے بڑھتے رہے, جب جوان ہو گئے بالغ ہو گئے اس نے اپنی طرف متوجہ کیا ان کو. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ تو ذاتی طور پر شریف تھے اور نیک آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہ میں غلطی کا کام نہیں کر سکتا, اور غلطی کرنے والا نقصان اٹھاتا ہے, یہ انہوں نے کہا. خدا کی کرنی ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دونوں بھاگم بھاگی کر رہے تھے, یعنی یوسف علیہ السلام کو بھگا رہی تھی وہ عورت, ان کا پیچھا کی ہوئی تھی, اور یوسف علیہ السلام بھاگے جا رہے تھے, دروازے پہ عزیز مصر آ گیا. اب دونوں ایک دوسرے میں کھینچن تانی میں ہیں, وہ چھوٹنے کے چکر میں, وہ پکڑنے کے چکر میں. جیسے ہی شوہر نے دیکھا ایسی بات بنائی عورت نے کہ مرد کے فرشتے بھی نہیں سن سکتے ہوگا, کہنے لگی ماں جزا من اراد بی اہلی کا سوا, بادشاہ سلامت جو آپ کی بیوی کے ساتھ میں بدتمیزی کرنا چاہ رہا اس کو کیا سزا دینا چاہیے, ایسی کرنی پڑتی. بیچارہ معصوم ہے, وہ بھی بھاگم بھاگی کر رہا ہے, وہ جان چھوڑا رہا اپنی, اور اسی کشمکش میں پکڑا گیا. تو اس نے جو بات کہی وہ قابل سنیدہ ہے, سننے کے قابل ہے. کہا ماں جزا من اراد بی اہلی کا سوا, کیا سزا ہونی چاہیے اس آدمی کی جو آپ کے گھر والوں کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے. اچھا ہوشیار اتنی تھی کہ سزا کیا ہوتی, پہلے غلام, دوسرے وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ بادشاہ کی اگاڑی گھوڑے کی پچھاڑی یہ کی ہوتی تھی, تو گردن مار دینے کی بات تھی ان کی. اللہ آئیس جنا, میری رائے یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے, بچا بھی لینا ہے نا, محبت بھی تو ہے ساتھ میں, اور یہ کہ اگر اس کا کام ختم ہو گیا تو میں خود بھی مر جاؤں گی اس کے غم میں. بول نہیں رہی اندر سے کہ مجھے محبت ہو گئی مجھے, لیکن پہلے اس نے یوسف علیہ السلام کو متہم کر دیا, پھر دوسرے اس کی سزا خود ہی بتا دی. وہاں ایک چھوٹا بچہ گود میں رہا تھا کسی خادمہ کا, اس نے کہا کہ میں گواہی دوں گا کہ اس میں غلطی کس نے, بالکل نہیں بولنے والا بچہ, دودھ پینے والا, وشہد شاہد من اہلہا, اور اس نے کہا کہ میں گواہی ایسی دوں گا کہ میں بچہ ہوں بلکہ تم کو اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں, تم خود دیکھ سکتے ہو. کہا کہ یوسف کے کپڑے پھٹ گئے ہیں اس کچن تانے میں, اگر ان کے کپڑے سامنے سے پھٹے ہوئے ہیں تو پھر عورت سچی ہے یوسف جھوٹے ہیں, اور اگر ان کے کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے ہیں تو پھر یوسف سچے ہیں عورت جھوٹی ہے. دیکھ لو کیا ہوا, فلم مارا قمیض ہو قدم دبر, جب ان کی قمیض دیکھی تو پیچھے سے ان کا کرتا پھٹا ہوا تھا, اصل میں وہ بھاگ رہے تھے یہ کھینچ رہی تھی نا, تو پھٹے گا کدھر سے, پیچھے سے پھٹے گا. اگر یوسف علیہ السلام خود اقدام کر رہے ہوتے اور عورت اپنا ڈیفینس کر رہی ہوتی اور کھینچن تانی ہوتی تو سامنے سے کپڑے پھٹتے. جیسے ہی یقین آ گیا اس کو کہ اس میں واقعی غلطی میری بیوی کی ہے, کہنے کے وسط فری نظم بھی تم اپنے گناہ کی معافی مانگو, وہ بھی نیک آدمی تھا بہت, اور فرمایا کہ تمہاری چال بہت بڑی ہے, ان نے کہی رکھن ناظرین تم بڑی مکار ہو, تمہاری چال ہے یہ ساری, تم گناہ معافی مانگو, اور یوسف کو چھوڑ دیا. پورے شہر میں چرچا ہو گیا قصے کا, جب معلوم ہو گیا کہ صاحب لوگوں نے تہمتیں لگانے شروع کی, بازار میں نام آ گیا, تذکرے شروع ہو گئے, چلتے شروع ہو گئے, تو پھر عزیز مصر کی بیوی نے کچھ عورتوں کو جو معزز تھی سب کو دعوت دی اور یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں چھپا دیا اور ان کو بتا دیا کہ وقت پر میں تم کو بلاؤں گی تو تم ادھر سے آ کے ادھر سے نکل جانا, کچھ اور بولنا بتانا نہیں, ٹھہرنا مت یہاں پہ, میں نہیں چاہتی کہ تجھے کوئی دوسرا دیکھے, غیرت کی تو بات ہوتی ہے نا محبوب کے ساتھ. اب جناب سب کو بٹھایا اور ان کے سامنے ان کے ہاتھوں میں پھل دیے اور ان کے ہاتھوں میں چاقو دیے, کہا کہ کاٹ کے کھاتے رہو. وہ عورتیں پھلے کاٹ کے کھا رہی تھی, یوسف کو اس نے آواز دی, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کمرے سے نکلے, ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے. جو عورتوں نے دیکھا ان کو تو جو پھل کاٹ رہے تھے سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے, پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ وہ سیب کاٹ رہے ہیں کہ ہاتھ کاٹ رہے ہیں. قرآن پاک کا بیان ہے کہ قطع فلما رائنہ اکبر نہ ہوں وقت عیدنا, اتنا بوجھ پڑا ان کے اوپر اور اتنے ڈسٹرب ہوئے یوسف کے حسن سے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. بکل محاشا اللہ مہاجا بشرا انہاجا اللہ ملک کریم, انہوں نے یہ آدمی نہیں ہو سکتا, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, انسان اتنا حسین نہیں ہوتا, یہ انہوں نے کہا. خیر بہرحال پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ بتاؤ اس سے میرا عاشق ہونا صحیح ہے کہ نہیں, کہنے کہ ہم بھی عاشق ہیں, تو یہ اکیلی کیا ہے, موقع ملے تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو ہوتے ہوا تھے بات یہ ہوئی کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا کہ پروردگار یہ میرے سامنے تجویز کر رہے ہیں بیوی کی طرف سے, یہ اصرار عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے کہ یا تو تم میرے ساتھ راضی ہو جا یا میں تجھے کسی بہانے سے جیل میں ڈلوا دوں گی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, پروردگار مجھے جیل خانہ زیادہ محبوب ہے اس بدتمیزی میں مبتلا ہونے سے, زنا کے گناہ میں مبتلا ہونے کے مقابلے میں جیل خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے. یہ نبی کی آنکھ ہوتی ہے اور نبی کا علم ہوتا ہے, دیکھیے آپ کہ گناہ جو ہے یہ جیل سے بھی زیادہ نقصان کی چیز ہے, دنیا کی مصیبت سے زیادہ مصیبت ہے دین کی مصیبت. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ ہماری مصیبت دین پر مت لائیے, آپ چاہے دنیا پہ آ جائے آ جائے, ہم تو اس میں بھی عافیت مانگتے ہیں لیکن دین پہ نہ آئے کوئی مصیبت. چنانچہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں بھی ڈال دیا. اب یہاں غور کیجیے آپ, یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ رہے ہیں جیل میں چلے گئے, ان کے بھائیوں نے گناہ کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیا, مست ہیں مزے میں, کوئی ان کو بولنے والا نہیں ہے, کوئی حق نہیں کر رہا, ایسی کہانی چل رہی ہے. یہ ہے سر غور کرنے کی چیز. ہوا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات کا نظام بدلا. بعض مرتبہ اللہ پاک اپنی بات کو سامنے لانے کے لیے کسی ایک کو صرف مصیبت میں مبتلا نہیں کرتے, سب مار میں آ جاتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کرنے والے کو ہی بھگتنا نہیں پڑتا بلکہ اس سوسائٹی میں جتنے لوگ ہیں سب کو بھگتنا پڑتا ہے. اب سزا چاہے سزا کے طور پر اللہ کا معاملہ پیش آیا ہو یا کسی وجہ سے بھی سیلابوں میں زلزلوں میں مرنے والے سارے برے تھوڑے ہوتے ہیں, کتنے پائس پیپل بھی ہوتے ہیں, حافظ بھی ہوتے ہیں, عالم بھی ہوتے ہیں, معصوم بچے ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, بوڑھے مسلمان ہوتے ہیں, معافی شدہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جن کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا سب برے ہی ہوں, لیکن بعض مرتبہ سزا کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ عام ہوتی ہے کہ اس میں گن اور گھن سب پس جاتے ہیں. تو ہوا یہ کہ اس غیبی نظام کے تحت میں جو بھائیوں نے حرکت کی تھی پورے علاقے کے اوپر قحط آ گیا اور پورے علاقے سے بارش رک گئی اور غلہ ختم ہو گیا. ادھر یہ قصہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے معجزے کے طور پر خواب کی تعبیر کا فن عطا فرمایا تھا. جیل میں دو آدمی آئے, جیل ملزمین آئے اور انہوں نے دو خواب دیکھے اور دونوں کا خواب انہوں نے سنایا. یوسف علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ یہ تعبیر دیتے ہیں, خواب میں بھی تعبیر ہوتی ہے, جب انہوں نے تعبیر دی, یوسف علیہ السلام نے پہلے تو ان کو تبلیغ کی اسلام کی, پھر اس کے بعد میں تعبیر دی, اس کے بعد بتایا کہ ایک آدمی کو سزا موت ہوگی اور ایک آدمی بادشاہ کا خادم بنے گا تم میں سے, خواب کا یہ مطلب ہے. تو جو بادشاہ کے خادم بننے والا تھا اس سے کہا کہ بھائی بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ میں خامخواہ بے قصور پڑا ہوا ہوں, یہاں پہ میرا کوئی قصور نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کو اس آدمی کو بھلا دیا, یاد ہی نہیں رہا. پھر بادشاہ نے خواب دیکھا, اس نے اپنے مشیروں سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ اغواف احلام ہے. خوابوں کی ایک قسم کو اغواف احلام کہتے ہیں, دن میں جو آدمی سوچتا ہے نا رات میں خواب میں وہ دیکھتا ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی, وہ ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے کہ اللہ کو خواب دکھایا ہے, یہ فرق کرنا پڑتا ہے, معبر کا کام ہے. تو وہ جو حواری جو تھے بادشاہ کے, انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کہا یہ اغواف احلام ہے, آپ نے خواب 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 دیکھا ہوا ہے, اس کی کوئی تعبیر وغیرہ نہیں ہوتی. اس کو یاد آیا وہ جو خادم تھا, وہ بھاگا ہوا یوسف کے پاس پہنچا علیہ السلام اور کہنے لگا کہ بادشاہ نے ایسے خواب دیکھا. کہنے لگا یہ خواب تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ 7 سال خوب غلہ اگے گا, تم ایسا کرنا کہ بقدر ضرورت کھانا اور باقی کو بچا لینا, کیونکہ اس کے بعد 7 سال پھر قحط آئے گا. اس کے اندر اس بات میں اس کا ذکر ہے, تو وہ قحط کے سالوں میں بچائے ہوئے غلے کو حکومت کی طرف سے کنٹرول کر کے سب کو تقسیم کرنا, یہ خاص کا مطلب ہے. بادشاہ کے پاس جا کے جب اس نے تعبیر سنائی تو وہ تو خوش ہو گیا, کہنے لگے اس کو لاؤ, وہ آدمی کون ہے جن میں جو اتنی بہترین تعبیر بتائی, اور ان کمبختوں نے تو سب اذکار سے حلام کہہ کے مجھے سزا دیا نظرے میں. جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے وہ آدمی گیا تو یوسف نے کہا کہ میں نہیں آتا, جیل میں سے میں نہیں آتا. کہنے لگے پہلے میرا کیس صحیح کرو, میری فائل تو نکالو, اگر اسی حالت میں مجھے لے کے چلے گئے وہاں پہ تو ہر کوئی مجھے دیکھ کے بولے گا ہم آپ کو اچھا جانتے ہیں, آپ تو سلاخوں کے پیچھے رہ کے آئے ہوئے ہیں. یوسف پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا, وہ تو پیغمبر ہونے والے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے میری فائل صحیح کرو, اس کی تحقیق کرو کہ ہوا کیا میرے ساتھ. جب بادشاہ نے تحقیق کروائی اور ظاہر ہے کہ انکوائری کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئی بات جہاں سے قصہ شروع ہوا تھا, تو بادشاہ کی جو بیوی حضرت مصر اس نے کہا کہ الان حق حصل حق, آج حق سامنے آ گیا ہے, انا راضتہ عن نفسہ, میں اقرار کرتی ہوں کہ میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. بھائی انہ لمن الصادقین, وہ بالکل سچا آدمی. ذلک یعلم انی لم اخنہ بالغیب, اللہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے اس لیے کلیئر کرائی کہ میں غائبانے میں بھی کسی کے ساتھ خیانت کرنے والا نہیں ہوں, حالانکہ اگر میں چاہا تو حضرت مصر کی بیوی سے دوستی کر سکتا تھا, لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ حضرت مصر کے ساتھ میں میرے ساتھ میں یہ معاملہ کروں. میں چاہے حاضر ہوں چاہے غائب ہوں, تنہا ہوں یا نہ ہوں, کسی کے پیچھے کسی کے ایسا نہیں, میں اپنی نیچر سے اچھا ہوں. اللہ کا شکر ہے, فرمایا کہ میں غائبانے میں بھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنے والا ہوں. نقیہ یہ ہے کہ میں اپنے نفس کی برائی نہیں وہ برات نہیں کر رہا ہوں, نفس تو برات برائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے. ہوا یہ کہ جب قحط پڑا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے صاف ہوا, ان کو بلایا, ان کو وزیر خزانہ بنا دیا اس نے. پہلے جب وزیر خزانہ بنایا تو ترتیب کے بتائے ہوئے تعبیر کے مطابق 7 سال جو ہے نا وہ قحط کے آ گئے. جب قحط کے آ گئے تو پہلے 7 سال میں جو غلہ بچایا تھا اس کو بانٹنے کا نظام ہوا. جب غلہ تقسیم ہونے لگا تو ہر کسی کے ذمہ تھا کہ بادشاہ کے پاس آ کے اپنے جتنے گھر کے عدد ہیں بتا کے ان کے حساب سے غلہ لے کے جانا. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 10 بیٹوں کو بھیجا غلہ لانے کے لیے, پیغمبر ہو یا کوئی ہو, قحط والی ہے تو قحط والی ہے. تو یہ 10 کا قافلہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا غلہ لینے کے لیے پہنچا, اور وزیر خزانہ کون تھے؟ یوسف علیہ السلام تھے. فلما دخلوا علیہ, فلما دخلوا علی یوسف, کیا وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس یہ لوگ پہنچے ہیں تو یوسف نے پہچان لیا کہ او ہو یہ تو آگے ہمارے آدمی, اور انہوں نے نہیں پہچانا کیونکہ وہ تو پردہ ڈالتے تھے, انہوں نے سمجھا کہ بادشاہ اپنی شان کے لیے ڈال کے رکھتا ہوگا. جب جانے لگے غلہ لے کے تو کہنے لگے کہ تمہارا اور بھی کوئی بھائی ہے؟ تو کہنے لگے ہاں ایک بھائی ہے دنیا میں. کہنے لگے اگلے سال اس کو لے کے آنا, اگر اگلی مرتبہ اس کو لے کے نہیں آؤ گے تو تمہارا حصہ بھی نہیں دوں گا. کہنے لگے یہ تو کوئی بات نہیں, ہم بابا کو ایسے ہی گول پھرا لیں گے. وہاں گئے, جا کے کہنے لگے کہ ابا جب تک اس کو لے کے نہیں جائیں گے اس وقت تک جو ہے نا ہمیں اگلا غلہ ملنے والا نہیں ہے. کہنے لگے مجھے بڑا صدمہ ہے, پہلے ایک مرتبہ یوسف کھویا جا چکا ہے, کہیں اس کے ساتھ میں بھی کوئی حادث آنا. کہنے لگے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں, اس کے ساتھ ایک بات ہو گئی, اب اس کو لے کے جائیں گے ہمارے ساتھ غلہ بھی آئے گا. کہ جب انہوں نے غلہ کھول کے دیکھا تو جو اجرت مقرر تھی یوسف علیہ السلام کی طرف سے وزیر خزانہ کی طرف سے, وہ اجرت وہ پیسہ جو ہے نا ان کے تھیلوں میں رکھا ہوا تھا, تو بڑے خوش ہو گئے. کہنے لگے دیکھو کتنا کریم بادشاہ ہے کہ صاحب اس نے پیسے بھی واپس کر دیے, غلہ بھی ہمیں دیا, اور آدمی کو لانے کو کہا ہے اور کہا کہ مزید اس کے ساتھ میں بھی دوں گا. چنانچہ اگلے سال بھائی کو لے کے پہنچے ہو, جب بھائی کو لے کے پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو خلوت میں لے جا کر بات کی اس سے, اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں, اور تھوڑی سی کہانی یہاں پہ چلنے والی ہے تو فکر مت کر. وہ کیا کہا کہ میں روک لوں گا ان کو, تو میں چھوڑ دوں گا لیکن میں تم کو روک لینے والا ہوں. ہوا یہ کہ جب جانے لگے یہ لوگ تو اپنے بھائی کے غلے میں انہوں نے اپنا قیمتی پیالہ رکھ دیا, اور جب قافلہ دور نکل گیا تو پیچھے سے ان کے بادشاہ کے آدمی نے کہا کہ وہ چورو ذرا ٹھہرو, تم نے چرایا ہے. وہ لوگ پلٹے, کہنے لگے کہ کیا چیز نہیں مل رہی تم کو؟ تو کہنے کہ بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا. تو کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں, ہم چور نہیں ہوتے, ہم برائی کو پسند نہیں کرتے, ہم لوگ برائی نہیں کیا کرتے. اور انہوں نے تقریر کی اپنی برات میں, معلوم ہی نہیں قصہ اندر کیا ہوا ہے. تو کہنے کہ اگر بالفرض تم میں سے کسی کا پکڑا جائے تو کیا ہے اس کی سزا؟ کہنے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ 1 سال اس کی غلامی کرنی پڑے گی. یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ چور کو جس کا مال اس نے چرایا ہے اس کے پاس 1 سال رہنا پڑتا تھا نوکری کرنے کے لیے. بھائی 1 سال کے واسطے وہ اس کا خادم غلام بن کے رہے گا. کہنے کہ ٹھیک ہے. سارے دوسرے لوگوں کا سامان دیکھا, آخر میں پھر یہ بھائی کا دیکھا بنیامین کا, تو دیکھا تو اس میں پیالہ نکلا. اب سارے سٹپٹا گئے. اس موقع پر جب بادشاہ کے سامنے کیس آیا تو ایک اس میں سے کہا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کہ یہ چور ہے, ایک اس کا بھائی اور تھا وہ بھی چور تھا, یہ بھی چور ہے اور ایک اس کا بھائی تھا وہ بھی چور تھا. اثر رہا یوسف فی نفسہ ولم یبدی حالہ, یوسف پہ کیا گزری ہوئی اندازہ لگاؤ آپ. قرآن پاک ہے, قرآن پاک کے الفاظ یہ ہے کہ یوسف نے چھپا لیا اپنے جی میں اور اس کا کوئی ریئیکشن ظاہر نہیں کیا, کوئی بتایا نہیں اپنے طور پر. ان کے ساتھ میں بھی ایسا ہی گیم ہوا تھا ایک مرتبہ. ان کی جو پھپھو ہیں یوسف علیہ السلام کی, انہوں نے کہا تھا یعقوب سے کہ یہ بچے کو تھوڑے دن میں لے جا کے رکھنا چاہتے ہیں. یعقوب نے کہا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو, کہ اس کی جدائی مجھے برداشت نہیں. تو ان کی پھپھی نے یہ کھیل کیا تھا کہ اپنا چاندی کا جو پٹا ہوتا ہے وہ یوسف کو باندھ دیا تھا اور اس کے بعد آواز لگا دی تھی کہ میرا پٹا چوری ہو گیا, میرا کمر پٹا چوری ہو گیا. اب وہ دیکھا تو کیا وہ یوسف کو بندھا ہوا تھا. وہ اڑ گئے اس بات سے کہ تمہاری شریعت میں یہ ہے کہ جو چرائے ایک سال وہ نوکری کرے. تو اس مجبوری میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پھپھو جو ہے نا ایک سال کے لیے لے کے چلی گئی تھی. وہ الزام آ رہا ہے یہاں پہ کہ اس نے چرایا تو کیا اس کا بھائی بھی چور تھا. خیر ہوا یہ کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا راضی نہیں ہوں گے, ہم میں سے کسی کو آپ رکھ لیجیے, اس کو چھوڑ دیجیے کیونکہ ہم وعدہ کر کے لائیں. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں, ہم جو غلطی کرے گا اسی کو پکڑتے ہیں, دوسرے کو نہیں پکڑتے. وہاں ان کو رکھ لیا. یہ لوگ گئے یعقوب علیہ السلام کو سامنے ساری کہانی سنائی. یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو گئے اور اس کے بعد میں کہا کہ نہیں تم تلاش کرو, مجھے امید ہے کہ یوسف بھی ملے گا اور بھائی بھی ملے گا. یہ کہا. چنانچہ پھر تیسری مرتبہ جب یہ لوگ گئے تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنی کہانی سنائی, کہا کہ آپ ہم پر رحم فرمائیے, فضل فرمائیے, مہربانی کیجیے, ہم لوگ بہت کمزور لوگ ہیں, ہمارے باپ پیغمبر ہیں, بوڑھے ہیں, یہ وہ اس قسم کی, اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. جی نا بھی جدا آپ مجھات معمولی سے پیسہ ہم لے کر آئے ہیں, بس اسی میں آپ ہم پر مہربانی کر دیجیے. یعنی جو غلہ چاہیے اتنے پیسہ نہیں ہے, لیکن اب ہم کیا کریں, اتنا ہی ہمارے پاس ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا دن بھر گیا بھائیوں کی حالت سے دیکھ کے. تو کہنے لگے یوسف کے بارے میں تم جانتے ہو؟ اور بھائی سوچنے لگے کہ یوسف کو یا ہم جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے, یہ تیسرا بادشاہ کو جاننے کا کوئی سوال نہیں. قالو عین نے کہا جانتا یوسف. ایک بھائی نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ یوسف ہیں. قال انا یوسف. یوسف علیہ السلام فرمایا کہ جی ہاں میں یوسف ہوں, وہاں سے آتی اور یہ میرا بھائی ہوں. اب جو ان کے اوپر گھروں سے پانی پڑ گیا جس کی حد میں, بہت ہی شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے اللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا اور ترجیح دے دی آپ کو, اللہ نے ہم پر آپ پر بڑا فضل فرما دیا اور ہم تو بہت قصوروار ہیں, ہمارا قصور تو آپ کے سامنے ہے. یوسف سے تو کیا چھپی ہوئی بات تھی. قال لا تسریب علیکم اليوم. یوسف علیہ السلام نے فرمایا بالکل بے فکر رہو, پچھلی کسی غلطی پر تم سے میں مواخذہ کرنے والا نہیں, بالکل معاف ہے, میں نے کوئی دشمنی تمہارے بارے میں نہیں رکھی ہے. اللہ مجھے بھی معاف کرے, تمہیں بھی معاف کرے. لا تسریب علیکم اليوم. ایسا بڑا دل, ایسا بڑا حوصلہ, نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ سزا دی نہ کچھ, صاف فرما دیا اللہ تسریب علیکم اليوم وصل اللہ علیہ لہو ارحم الراحمین. پھر اس کے بعد اپنا کرتا دیا کہ باپ کے اوپر ڈال دو, معجزے کے طور پر وہ ان کی آنکھیں اچھی ہو جائیں گی. ان کا کرتا بھی معجزہ تھا. وہ کرتا ڈال دیا گیا باپ پر, وہاں سے ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں اور کہا کہ تم سب کے سب یہیں آ جاؤ, کہاں گاؤں میں پڑے ہو تم لوگ. چنانچہ یعقوب علیہ السلام کو, امی کو, بھائیوں کو, سب کو پورے قافلے کے ساتھ میں یہ آ گئے اور یوسف علیہ السلام کی شہی اپنے سجدے تعظیمی جائز تھا. تو جب یوسف علیہ السلام ماں باپ کو بٹھائے تخت پہ, خود بھی بیٹھ گئے, تو ان کے بھائیوں نے سب نے سجدے تعظیمی کیا, ماں باپ کو بھی اور یوسف علیہ السلام کو بھی. اور یہی خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے. انی رأیت احد عشر کوکبا, میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں اور چاند اور سورج دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹے یہ خواب سنانا مت, مگر اس خواب کی تعبیر سامنے آنے کے لیے یہ پوری کارروائی ہوئی. اس واقعے میں میرے دوستو یہ بات ہے کہ برائی کرنے کی وجہ سے بظاہر پھنس گئے, برائی کرنے کی وجہ سے بظاہر بچ گئے ان کے بھائی, اور برائی نہیں کرنے کی وجہ سے بظاہر پھنس گئے یوسف علیہ السلام, مگر انجام جو ہے وہ ہمیشہ اللہ پاک ان لوگوں کے ساتھ صحیح فرماتے ہیں جو گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے ٹیمپرری طور پر کام چل جانے کی وجہ سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے, اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ پاک نے چھوڑ دیا, ایسی بات نہیں ہوتی. ایک اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے بندے کو توبہ کرنے کی, اپنے حالات کو سدھارنے کی. اللہ پاک ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے حالات کو سدھاریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحم موتانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہماری خطاؤں سے تجاوز فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے اور پروردگار کھلے چھپے علانیہ تنہائیوں کے اندر اور لوگوں کے درمیان میں جتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے, ہم تو سراپا قصور ہیں, ہم کو اقرار ہے اپنے گناہوں کا اور ہم کو اپنی حالت پر بہت شرمندگی ہے. اے پروردگار آپ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دیجئے, فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے, پریشانیوں سے نجات مرحمت فرما دیجئے. بالخصوص زلزلے کے متاثرین کو اپنے فضل و کرم سے اے پاک پروردگار بچا لیجئے مصیبتوں پریشانیوں سے. جو اس طرح کی مصیبت پریشانی میں ہے اسے پوری طرح اس کو نجات مرحمت فرما دیجئے. یا اللہ جو انتقال کر چکے ہیں ان کی شہادت کو قبول فرما لیجئے اور ان کی لرزشوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ جو زخمی ہو گئے ان کو صحت عطا فرما دیجئے, اور جن کے گھر اجڑ گئے اور ان کے کاروبار اجڑ گئے اپنے فضل و کرم سے ان کی دنیا کو سدھار دیجئے, اور آخرت کے بھی اور دین کے بھی ان کی سدھار دیجئے. اے اللہ ہماری بھی تمام حاجتوں میں مدد فرمائیے, ہماری تمام حاجتیں پوری فرمائیے, ہماری ضرورتیں پوری فرمائیے, مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس مجلس میں خاص طور پر جتنے بھائی کسی بھی طرح کی مشکل میں ہیں اپنے کرم سے مولا ان کی مشکل کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجئے, جو مفروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجئے, جو قانونی رکاوٹوں میں ہیں ان کے قانونی رکاوٹ دور فرما دیجئے, ان کا لیگل اسٹیٹس درست فرما دیجئے. یا اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں عافیت سے کر دیجئے, جن کے گھر بار باہر سے نہیں آ سکے پروردگار ان کے آنے کے لیے سہولت پیدا فرما دیجئے, جو یہاں سے نہیں جا سک رہے اپنے کرم سے قانونی طور پر ان کے لیے جانے کا جواز نصیب فرما دیجئے. اے اللہ گھروں کے اندر پیار محبت پیدا فرما دیجئے, ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے, اختلاف کو انتشار کو دور فرما دیجئے, ایک دوسرے کو درگزر کرنے اور معاف کرنے کی صفت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے, ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے, ان کی بری عادتوں بری صحبتوں سے بچا لیجئے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. رحمتک یا ارحم الراحمین.